ہمارے حضرت سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت مولانا سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، جو ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے عاشق صادق اور صدیق و رفیق حیات کے اشعار ہے، غم فراق و مسرت وصال اس کا عنوان ہے، غم فراق یعنی جدائی کا غم اور مسرت وصال ملاقات کی خوشی۔ یہ اشعار ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے شیخ کی محبت میں لکھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک بار احقر سخت بیمار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت طویل عرصہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہونے سے معذور تھا۔ حضرت والا کی جدائی میں یہ اشعار ہوئے، پھر جب صحت ہونے کے بعد حاضر خدمت ہوا تو اس خوشی میں آخر کے پانچ اشعار ہوئے۔ حضرت والا نے ان کا نام غم فراق و مسرت وصال تجویز فرمایا۔ میں کیا ہوں اے آہ نارا را یا مل ہوں، میں کیا ہوں اے آہ نارا را یا مل ہوں، سرا
بکھر جائے نا دل بھی میری ہاتھی، بکھر جائے نا دل بھی میری ہاتھی، مجھے ہنس کے مر مرے کو میں ٹوٹا دل، مجھے ہنس کے مر مرے کو میں بکھر جائے نہ بالکل ہی میری حقیقت کا مجھے ہنس کے مل میں خوشایا منظر نسیم یا شہادت کی خوشایا منظر نسیم یا شہادت کی میں نے سر بوہا پر خدرا میں نے سر بوہا پر میں سر تو مسافر مسافر ہوا جو من منزل جا ہے میرے پائے سرکار جا چلو منزل میرے پائے سرکار جا چلو منزل مسافر ہوا جو میرے جام سے گگا میرے جام سے گگا مگر نادر مگر نادر میرے جام سے گگا مگر نادر نگار نگار لیا جا جاتا کیا لیا جا جاتا لیا جا جا کیا بھول کسی کی چشمے میں چشمے میں ہر دم رم رم میں کسی کی چشمے میں بدل جا جایا ہر دم رم رم میں میرے ساتھ میں مو کر دیا رمضا میرے ساتھ میں مجھ کو کر دیا رمضا کہ خود بادا مرزا مجھے خود بادا غزا منیر میں میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے
کے معالجات پڑھ رہے ہیں، اس سے آگے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے،
اس کو بند کیجیے، اس پہ آواز آ رہی کیوں آ رہی ہے؟
ارشاد فرمایا کہ مجھے ٹنڈو جام کے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کے سائنسدانوں نے بتایا کہ ہم جب قلم لگاتے ہیں تو دیسی آم کی شاخ کو لنگڑے آم کی شاخ سے اتنا کس کر باندھتے ہیں کہ بال برابر بھی فاصلہ نہیں ہوتا، اگر فاصلہ ہو تو لنگڑے آم کا فیض اور اس کی لذت دیسی آم میں نہیں آئے گی۔ اور ایک کام اور کرتے ہیں کہ دیسی آم کی رائے کو فنا کر دیتے ہیں، یعنی اس کی شاخوں کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ یہ کہیں آگے نہ بڑھ جائیں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، یہی ہے متقی بننے کا نسخہ، جب تک فنا رائے کی ہمت نہ پائیے کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں جائیے، اپنی رائے کو مٹا دو، اپنے ارادوں کو فنا کر دو اور کسی اللہ والے کے دل سے اپنے دل کی مضبوط قلم لگا دو، جتنا قریب تر ہوگا اتنا ہی فیض مل جائے گا۔ میرے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت القادوم نے جب مجھ سے یہ مثال سنی کہ دیسی آم لنگڑے آم کی پیوند سے لنگڑا آم بن جاتا ہے تو ہنس کر ارشاد فرمایا کہ اسی طرح بگڑا دل جب اللہ والوں کے دل سے پیوند کھاتا ہے تو تگڑا دل ہو جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ خود تندرست ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسرے بیمار دلوں کو بھی اچھا کر دیتے ہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ بہت مبارک ہے وہ شخص جسے کوئی سچا اللہ والا رہنما مل جائے، بہت ہی مبارک ہے، پھر اللہ کا راستہ نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ لذیذ تر ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی یہ بات اپنی جگہ بالکل سچ ہے، لیکن مرید کا ارادہ بھی ہو، یریدونا وجہ ہو، یعنی اللہ کو مراد، اللہ مراد ہو اس کے دل میں، یہ نہیں کہ شیخ کے ساتھ سموسے ٹاپر کھائے، دعوتیں اڑائے، سارا دن رہے لیکن گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، گناہوں کو چھپاتا ہے۔ فرماتے تھے کہ بلی کا گو کہاں تک چھپائے گی، ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر جو امراض ہیں اس کی اطلاع اپنے شیخ کو کرتے رہنا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، اصلاح کی غرض سے اطلاع کرنا جائز ہے، مخلوق میں اپنے گناہ کو کھولنا گناہ ہے، لیکن شیخ کو اصلاح کی غرض سے اطلاع حال کرنا اور اتباع تجویزات کرنا اصل راستہ یہ ہے۔ جو آدمی یہ کام نہیں کرے گا، رات دن اگر صحبت میں بھی رہے گا، اس کا ارادہ ہی نہیں ہے اللہ والا بننے کا، تو پھر اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فرمایا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان رہتے تھے، وسوسے کے مریض تھے، لیکن جب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا سب مرض غائب ہو گیا۔ تب فرمایا جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی، جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی۔ اور حضرت حکیم الامت ان کو ڈانٹتے بہت تھے، بعض مریض جو کچے ہوتے ہیں وہ ڈانٹ سے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی چائے پلائیں، بوتل پلائیں، انڈا کھلائیں، وظیفہ بتا دیں، تب تو میرے پیر بہت میٹھے ہیں، لیکن اگر ڈانٹیں گے تو یہ کڑوی دوا ہمیں نہ پلائیں۔ مگر یہ عاشقوں کی علامت نہیں ہے، یہ کچا سونا ہے جو آگ میں کالا ہو جاتا ہے، پکا سونا تو آگ دیکھ کر اور چمک جاتا ہے۔ چنانچہ خواجہ صاحب جب ڈانٹے گئے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لاکھ جھڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ اور مخلوق کی دشمنی پر فرماتے ہیں بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ گیا، بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی، دشمنی یہ خلق رحمت ہو گئی۔ دشمنی یہ خلق رحمت ہو گئی. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت زبردست شعر ہے اسی پر کہ آپ تک لائی جو موج رنج و غم اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے. آپ تک لائی جو موج رنج و غم, جو مصیبت اللہ سے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں وہ رحمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے. خواجہ صاحب اس کو فرماتے ہیں کہ لطف دنیا کے ہیں قیدین کے لیے, کھونا ان کے مزے کھونا جنت کے مزے ان کے لیے. یوں کیا تو نے تو اے دل ناداں, تو نے گل دیے ان کے لیے. ذرا سا اگر نقصان ہو گیا, کوئی مصیبت آ گئی, لیکن اللہ سے تعلق اگر بڑھ گیا تو یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. آپ تک لائی جو موج رنج و غم اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے. فرمایا کہ انسان دو مرض کا علاج کر لے تو ولی اللہ ہو جائے. زیادہ روحانی امراض نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانی امراض جمع کر صیغہ ہے تو 100,000 بیماری ہوگی. صرف دو امراض ہیں, ایک شہوت اور دوسرا غصہ, باقی سب اس کی شاخیں ہیں, اس کے بچے ہیں. شہوت پر تو آپ نے سن لیا کہ زمین کے چاندوں کو نہ دیکھنا ورنہ سمندر کی طرح سے طغیانی پیدا ہو جائے گی اور تقوی کی کشتیاں الٹ جائیں گی. اور ایک بات مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ اگر تم کو چاند ہی سے محبت ہے تو اصلی چاند کو یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھو جو حسن آفرین ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں حسن اوروں کے لیے اور حسن آفرین میرے لیے, یعنی جو حسن کا خالق ہے وہ مجھ کو مل جائے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نصیحت فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں اپنے حسن کا عکس ڈال رکھا ہے, لیکن عکس کو دیکھنے سے نہ اصل ملے گا نہ عکس ملے گا. اور اس کی مثال کیا دی کہ ایک شخص نے 14ویں رات کے چاند کا عکس دریا میں دیکھا. دریا کا پانی بالکل صاف تھا اس لیے بہت ہی عمدہ چاند نظر آیا. تو اس نے سوچا کہ بھائی اس چاند تک پہنچنا تو مشکل ہے, لیکن یہ چاند تو میرے قبضے میں ہے, لہذا جلدی سے دریا میں کود پڑا اور جلدی جلدی چاند کو ٹٹولنے لگا. تو دریا کی مٹی جو اوپر ابری تو چاند کا جو عکس تھا وہ بھی غائب ہو گیا, کیونکہ اصلی چاند سے تو اس کا رخ پھیر گیا تھا اس لیے اس چاند سے بھی محروم ہو گیا. نہ وہ ملا نہ یہ ملا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عکس کو تلاش مت کرو, عکس کو تلاش کرو گے تو نہ اصل ملے گا نہ عکس ملے گا. جب ان میں گھسو گے تو گدلے پانی کے سوا اور کچھ نہیں پاؤ گے, لہذا اصل کی طرف رجوع ہو جاؤ. جب اصل مل جائے گا تو یہ عکس خود بخود تمہارے غلام بن کر تمہارے ساتھ ساتھ دوڑیں گے. جب اصل چاند ہمارے قبضے میں ہو تو جہاں ہم رہیں گے وہاں لاکھوں عکس ہمارے غلام بن کر رہیں گے. سبحان اللہ, اسی کو جگر مراد آبادی فرماتے ہیں, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اب غصے کا علاج سنو. غصے کے بارے میں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ غصہ جب چڑھتا ہے تو آدمی کی عقل غائب ہو جاتی ہے, اتنی دیر کے لیے وہ پاگل ہو جاتا ہے, چاہے قتل ہی کر دے, چاہے چھرا کھونپ دے, چاہے کسی کو بے موقع مار دے, جس کا انجام پھانسی ہو اسے کچھ ہوش نہیں ہوتا. غصے کی حالت میں انسان پاگل ہو جاتا ہے. اب ایک مثال سے اس بات کو سمجھو, اگر کوئی آدمی تم کو دوا کھلائے تو آپ سب سے پہلے پوچھیں گے کہ اس دوا کا فائدہ کیا ہے, اور وہ کہے گا فائدہ یہ ہے کہ آپ پاگل ہو جائیں گے, تو کیا آپ اس دوا کو کھائیں گے؟ کیوں صاحب, یہاں کوئی آدمی ایسا ہے تو کیا وجہ ہے کہ جب غصے والی دوا شیطان پیش کرتا ہے تو آپ جلدی سے کیوں کھا لیتے ہو؟ غصے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے کی غضب کی نسبت جب بندوں کی طرف کی جاتی ہے تو وہ ایک آگ ہے. اتقوا الغضب فإنه جمرة على قلب ابن آدم الا ترون الى انتفاخ اوداجه وحمرة عينيه. غصہ ایک آگ ہے جو آدم کی اولاد کے قلب میں روشن ہو جاتی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ غصے میں گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غضب کی نسبت جب بندوں کی طرف کی جائے تو یہ علامات ہیں جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں, کہ جس سے آنکھ لال ہو جاتی ہے اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں. اور دوسری روایات میں ہے کہ شیطان بھی اس پر مسلط ہوتا ہے اور عقل بھی اس وقت ٹھکانے پر نہیں ہوتی, اس وقت عقل غائب ہو جاتی ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں یا گناہ ہو رہے ہیں ان کی دو ہی وجوہ ہیں, یا شہوت یا غضب. سب بیماریوں کی جڑ یہی دو گناہ ہیں. مگر جب غصے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے عمل سے غصہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے غصہ ہوتے ہیں, تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ غصے میں اللہ تعالیٰ کی نہ آنکھیں لال ہوتی ہیں نہ گردن کی رگیں پھولتی ہیں، یہ علامت تو بندوں کے لیے ہے۔ تو اللہ کے غضب سے کیا مراد ہے؟ جب غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کہ اللہ غضب ناک ہے، تو نافرمانوں سے انتقام کے ارادے کا نام غضب ہے، ان پر کوئی عذاب نازل کرنا ہے، یہ ہے اللہ کے غضب کا مفہوم۔ لہذا غصے کا علاج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور معاف کرنے کے بعد کینہ نہیں رکھتے، ان پر بھی احسان کرتے ہیں، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اب وہ صوفی، وہ مولوی، وہ سالک، وہ داڑھی والا، وہ تسبیح پڑھنے والا جو اپنے کو دیندار کہتا ہے، وہ اپنا فیصلہ کر لے کہ غصے کی حالت میں مجھے قرآن کے ان احکامات کی پر عمل کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں۔ اپنے کو کیا سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا ہوں؟ جو شخص مغلوب الغضب ہو جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑتا رہتا ہے، جس کو چاہے گالی دے دی، جس کو چاہے مار دیا، لیکن مسلمان کی علامت کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان کی علامت یہی ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت عمدہ شرح لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی زبان کی اذیتوں سے مسلمان محفوظ رہیں، وہی مسلمان ہے، مسلمان وہ نہیں ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ کسی کو زبان کے الفاظ سے، اقوال سے تو تکلیف دی جا سکتی ہے، لیکن کیا زبان سے کوئی کسی کو مار بھی سکتا ہے؟ تو زبان سے تکلیف کیسے دی جاتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قول اور لفظ کو اس لیے نہیں استعمال فرمایا کیونکہ کبھی کبھی آدمی زبان سے بغیر بولے بھی تکلیف دے دیتا ہے۔ کیسے؟ حتی یدخل فیہ من اخرج لسانہ علی سبیل الاستہزاء، تاکہ وہ موذی بھی اس میں داخل ہو جائیں جو زبان کو باہر نکال کر چڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلم المسلمون من الفاظ لسانہ او من اقوال لسانہ نہیں فرمایا، اقوال اور الفاظ سے گریز کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان کو استعمال فرمایا تاکہ اس میں اقوال اور الفاظ بھی داخل ہو جائیں، تاکہ کوئی چالاک آدمی اگر کچھ نہ بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ زبان سے تکلیف نہ دو۔ لہذا ہم الفاظ سے تو اس کو برا نہیں کہیں گے، نہ زبان سے کوئی قول نکالیں گے، البتہ اس کو زبان نکال کر منہ چڑا دیا۔ تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے کہ زبان نکال دی اور کچھ نہ بولے۔ بتائیے ایسے شخص پر کتنا غصہ آتا ہے، ایک شخص کچھ نہ بولے لیکن زبان دکھا کر بھاگ جائے تو آپ تو اس کو ڈنڈا لے کر دوڑا دیں گے، حالانکہ اس بیچارے نے آپ کو کہا کچھ نہیں، صرف زبان نکال کر بھاگا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے محدثین کے علوم۔ غصے کے پینے پر میرے شیخ حضرت بھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت کو ایک آدمی پر غصہ آیا، وہ بالکل جاہل کسان تھا، حضرت نے کسی بے اصولی پر اسے ڈانٹا، چونکہ وہ مرید تو تھا نہیں، ورنہ شیخ کو مرید پر، استاد کو شاگرد پر اور باپ کو بیٹے پر ڈانٹنے کا حق ہے، لیکن وہ نہ شاگرد تھا نہ مرید تھا، بیچارہ جاہل کسان تھا، اس کی کسی بات پر حضرت کو غصہ آ گیا اور اس کو بہت ڈانٹا، لیکن جب وہ اپنے گھر ایک میل دور موضع شٹنی پور چلا گیا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ زیادتی جو مجھ سے ہوئی ہے، قیامت کے دن میں عبدالغنی نہیں ہوں گا، ایک ادنا بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں گا، اور اگرچہ یہ جاہل ہے لیکن اگر اس نے مجھ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ مجھ کو بلا وجہ اتنا زیادہ ڈانٹا تھا جبکہ میں ان کا مرید بھی نہیں تھا، شاگرد بھی نہیں تھا، تو حضرت گویا خوف سے اٹھے اور فوراً اس کے گھر گئے، اثر کے بعد گئے اور پریشانی میں راستہ بھی بھول گئے۔ جب بہت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی راستہ بھول جاتا ہے، تو حضرت پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوا کہ گھبرا کر راستہ بھی بھول گئے۔ کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے اس کے گاؤں میں مغرب کے وقت پہنچے، مغرب اس کے گاؤں میں جا کر پڑی۔ مغرب کے بعد اسی کسان دیہاتی نے کہا کہ ارے مولانا، آپ کیسے آ گئے؟ حضرت نے فرمایا، مولانا جو آئے ہیں تو وہ آپ کے پاس اپنی خطا کی معافی مانگنے آئے ہیں، ہم نے غصے میں کچھ تمہیں کہہ دیا تھا، تم ہمیں معاف کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ آپ تو ہمارے باپ کے برابر ہیں، عالم ہیں، آپ کی کیا خطا اور کیا بات؟ کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ فرمایا، نہیں بہت فکر ہے،
جب تک تم زبان سے نہیں کہو گے عبد الغنی یہاں سے واپس نہیں جائے گا، تم زبان سے کہہ دو کہ میں نے معاف کر دیا۔ اس نے ناچار و ناچار کہا، اچھا مولانا جب آپ کہتے ہیں تو میں نے معاف کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مخلوق خدا کی دل کی تکلیف کو ہم نے معافی مانگ کر دور کر دیا۔ اس پر اللہ کے نبی اپنے اس امتی کی تکلیف رفع ہونے سے اتنا خوش ہوئے کہ رات میں ہم نے خواب دیکھا کہ ایک کشتی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اور دوسری کشتی پر عبد الغنی تنہا بیٹھا ہوا ہے، اور دونوں کشتیوں میں فاصلہ ہے اور کشتیاں چل رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری کشتی جوڑی گئی تو کشتی ملانے سے جو کھٹ کی آواز آئی، آج تک میرے کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے، اس کا جو لطف ہے وہ بھلانے سے بھی نہیں بھولتا۔ بلکہ حضرت نے اس خواب پر ایک شعر بھی بنایا تھا، حالانکہ حضرت شاعر نہیں تھے۔ حضرت نے اپنی 90 سالہ زندگی میں 2 ہی شعر کہے تھے، جس میں سے ایک یہ ہے: مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو، مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو۔ اور ایک شعر اور فرمایا تھا: ہمیں نقش قدم اشرف علی ملحوظ رکھنا ہے، جو کچھ فرما گئے ہیں اسے وہ محفوظ رکھنا ہے۔ ہمیں نقش قدم اشرف علی ملحوظ رکھنا ہے، جو کچھ فرما گئے ہیں وہ اسے محفوظ رکھنا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، غصہ پینے پر کتنا بڑا انعام ملا۔ آج لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ سالک بننے کا شوق ہے مگر جس کو چاہا ڈانٹ دیا۔ تصوف نام ہے مخلوق خدا کی ایذا رسانی کو برداشت کرنے کا۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں کہنا سننا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا موقع اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے پوچھو، خود مت انتقام لو، بڑوں سے مشورہ کر کے عمل کرو کہ بدلہ لینے کا کیا موقع ہے اور کیا موقع نہیں۔ اس غصے ہی سے گھر کے گھر اجڑ گئے۔ غصے سے ایک شخص نے دوسرے کو گھونسا مارا، اس کی آنکھ باہر آ گئی، ساری زندگی کے لیے اندھا ہو گیا، اور مارنے والے کو کیا ملا؟ قصاص میں اس کی آنکھ نکال دی گئی۔ غصے سے ایک آدمی نے ایک آدمی کو جان سے مار دیا تو خود بھی قصاص میں مارا گیا۔ 2 گھر کے چراغ بجھ گئے، 2 خاندان تباہ ہو گئے۔ جب میں ناظم آباد میں رہتا تھا تو 12 بجے رات میرے پاس ایک شخص آیا کہ صاحب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غصے میں میرے منہ سے 3 طلاق نکل گئی، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا، اب کیا کرو گے، ایک ہی دم سے 3 طلاق مغلظہ واقع کر دی تو غصے میں گھر اجڑ گیا۔ بچے الگ رو رہے ہیں اور بیوی الگ رو رہی ہے اور شوہر خود رو رہا ہے۔ یہ غصہ بہت خطرناک چیز ہے، غصے کا علاج کراؤ۔ حدیثوں میں اس کا علاج موجود ہے۔ میری کتاب روح کی بیماریاں اور ان کا علاج ہے، اس میں غصہ، حسد، بدنگاہی جتنی روحانی بیماریاں ہیں، اختر کے قلم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کا علاج لکھوا دیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث سنا کر آج کی مجلس ختم کرتا ہوں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیات کے ذیل میں یہ 4 حدیثیں پیش کی ہیں۔ ایک آیت کی تفسیر میں 4 احادیث سے استدلال ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ پہلی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذه ملا اللہ قلبه امنا و ایمانا، جس نے غصہ پی لیا جبکہ وہ غصے کو جاری کرنے کی طاقت بھی رکھتا تھا، یعنی جس پر غصہ آیا اسے پیٹنے کی طاقت رکھتا تھا، مگر اس نے غصہ پی لیا، بدلہ نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو امن اور ایمان سے بھر دے گا، یعنی امن و سکون عطا کرے گا اور ایمان سے بھر دے گا۔ یہ تلخ گھونٹ تو ہے، مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسی وقت 1 لاکھ تہجد سے زیادہ ایمان عطا کر دیں گے۔ ارے کہاں جاتے ہو شیطان کے راستے پر؟ دیکھو غصہ ضبط کرنے پر کیا انعام مل رہا ہے، لوٹ لو اللہ سے اس انعام کو۔ دوسری حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کظم غیظا وهو قادر علی ینفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله تعالى من اي الحور شاء، جو شخص غصہ پی لے اور معاف کر دے، بدلہ نہ لے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے مجمع میں اسے بلائیں گے اور تمام حوروں کو سامنے کر کے فرمائیں گے کہ جس حور کو تو چاہے اس میں سے پسند کر لے۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا انعام ملا۔ اب تیسری حدیث سنو جس کو روایت کیا
حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کی کوئی مزدوری اللہ کے ذمے واجب ہو. ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامہ لیقوم من کان لہ علی اللہ تعالیٰ اجر فلا یقوم الا انسان عفا. بس نہیں کھڑا ہوگا کوئی آدمی مگر وہ جس نے کسی کی خطا کو معاف کیا ہوگا. اور چوتھی حدیث کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ نہایت جلیل القدر صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یشرف لہ البنیان وترفع لہ الدرجات فلیعفو عمن ظلمہ ویعطی من حرمہ ویصل من قطعہ. جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ جنت میں اس کا اونچا مکان بنایا جائے اور جنت میں اس کے درجات بلند ہو جائیں, فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَ پس وہ اپنے ظالموں کو معاف کر دے, وَلْيُعْطِ مَنْ حَرَمَ اور اس کو عطا کرے جو اس کو محروم کرے, وَلْيَصِلْ مَنْ قَطَعَ اور جو اس سے قطع رحمی کرے یعنی خون کے رشتے کو ادا نہ کرے اس سے وہ جوڑے رکھے. جیسے سگا بھائی ہے, خالہ ہے, ماموں ہے, بعض اوقات کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ رشتہ کاٹ لیتے ہیں. نہیں, جوڑے رکھو. کوئی دوسرا بیوقوفی کرتا ہے تو تم بھی اس سے جوڑے رکھو. انشاءاللہ اس کا انعام دیکھنا. یہ چار احادیث بیان کر کے علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ ان کا ایک خادم وضو کے لیے لوٹے سے پانی گرا رہا تھا تاکہ نماز کے لیے تیاری کر سکیں. اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا جس سے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زخمی ہو گیا. فرفع رأسہ, انہوں نے سر اٹھا کر غصے سے دیکھا تو وہ خادم حافظ قرآن تھا. پہلے زمانے میں تو 100% مسلمان حافظ ہوتے تھے. جب اس نے دیکھا کہ بڑے میاں کو غصہ چڑھ گیا اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ, اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں, خدا کا کلام پڑھ کر سنا دیا. اللہ کے عاشقوں کا مقام دیکھو. جب یہ آیت سنی تو کہا تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ نوکر ہے. آج کل اگر کوئی نوکر مسئلہ بتائے تو کہتے ہیں کہ اچھا نوکر ہو کر ہمیں بتاتا ہے. تو انہوں نے فوراً فرمایا قد کرمت غیظی, میں نے اپنا غصہ پی لیا, یہ میرے مالک کا کلام ہے. پھر اس نے دوسری آیت پڑھی والعافین عن الناس, اور وہ لوگ جو بندوں کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں. اب انہوں نے فرمایا قد عفا اللہ عنک, اللہ تجھے معاف کرے. ظاہر بات ہے کہ جب اللہ سے معاف کرائیں گے تو کیا خود معاف نہیں کریں گے؟ اس میں ان کی معافی شامل ہے بلکہ یہ معافی کا بلیغ انداز ہے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے قرآن پاک میں اپنی معافی کا ذکر نہیں فرمایا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے بیٹے ہمارے بھائی یوسف کے ساتھ جو ظلم کیا ہے ہم اس کی معافی مانگتے ہیں, تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے معاف کیا, بلکہ فرمایا سوف استغفر لکم ربی, میں اللہ سے تم لوگوں کے لیے معافی مانگوں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں سوف داخل کیا یعنی کسی قبولیت کے وقت میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا, یعنی رات کو تہجد کے وقت میں. اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ والے قبولیت کے وقت کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اس وقت میں ہماری دعا قبول ہو جائے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی معافی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے معاف کرائے گا وہ کیا خود معاف نہ کرے گا, وہ تو بڑا انداز بلیغ معاف کرے گا. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہوا. اب غلام نے تیسری مرتبہ کہا واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں, تو اس کو آزاد ہی کر دیا. فرمایا اذهب فانت حر لوجه الله تعالى, جا تجھے میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے. یہ واقعہ دیوبند کے صدر مفتی حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود بیان فرمایا, کیونکہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. تو فرمایا کہ جب شیخ الحدیث صاحب ڈانٹ رہے تھے تو اس وقت ان کے چچا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. شیخ الحدیث صاحب کے والد تو مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جو مولانا گنگوہی کے پاس میرے شیخ کے استاد مولانا ماجد علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھتے تھے, اور میرے حضرت نے بخاری شریف انہی مولانا ماجد علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی. اس طرح میرے شیخ صرف ایک واسطے سے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. شیخ الحدیث صاحب ملازم سے کہنے لگے کہ تم نے تو یہ غلطی 10 دفعہ کی ہے, ایک دفعہ معاف کیا، دو دفعہ معاف کیا، دسیوں دفعہ تم نے یہ غلطی کی، میں تمہارا کتنا بھگتوں؟ بھگتنا سمجھتے ہو، برداشت کرنا۔ تو شیخ الحدیث صاحب کے چچا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کان میں فرمایا کہ مولانا اتنا بھگت لو جتنا قیامت کے دن اپنا بھگتوانا ہے، یعنی اپنی جتنی معاف کرانی ہے اتنا معاف کرو۔ اللہ اللہ، کیا اللہ والوں کو اللہ عقل و فہم عطا فرماتے ہیں، بھائی دیکھو آخر ہم لوگ بھی تو خطا کار ہیں، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ سے معاف کرانا ہے، اس لیے اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو ہم کس منہ سے اپنی معافی کرائیں گے؟ اللہ نے تو نفس قطعی سے فرما دیا کہ جو شخص میرے بندوں کو معاف کر دے میں اس کو قیامت کے دن معاف کر دوں گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، کہ کیا تم اس بات کو محبوب نہیں رکھتے ہو کہ تم اپنے بھانجے مستح رضی اللہ عنہ کی خطا کو معاف کر دو، جو کہ بدری صحابی ہیں، اگرچہ ان سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور میں تمہاری خطا معاف کر دوں؟ بس دوستو، یہ باتیں جو عرض کی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سنت کا کبھی کبھی تذکرہ کرتا ہوں کہ جب بلندی پر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیے، اور جب نیچے اتریں تو سبحان اللہ پڑھیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کننا اذا صعدنا کبرنا و اذا نزلنا سبحنا، جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ آپ لوگ اس سنت کو زندہ کریں۔ آج کل اکثر دفاتر اور گھروں میں دو چار سیڑھیاں ضرور ہوتی ہیں، تو اگر ہم سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کہہ لیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والوں میں ہوں گے، اور اس زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرنے کا اجر 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ ایسے ہی اترتے وقت سبحان اللہ پڑھیں، چونکہ بلندی شایان شان خدا ہے، اس لیے اللہ اکبر کہیے، اور پستی میں جانا چونکہ ان کی شان کے خلاف ہے، اس لیے سبحان اللہ کہیے کہ اے اللہ آپ پستی سے پاک ہیں۔ مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے سنت کو زندہ فرمایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ سارے عرب میں، پاکستان، ہندوستان، لندن، ہر جگہ اس سنت کو پھیلا دیا۔ اگر ایک سنت کو زندہ کر لو دوستو تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک سنت کو بھی حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ایک نور دوسرے نور کا جاذب ہوتا ہے۔ جب ایک سنت پر عمل کریں گے تو دوسری سنت سیکھنے کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ آج سے اس کا عہد کر لو، ابھی سیڑھیوں سے نیچے جانا پڑے گا تو سبحان اللہ پڑھیے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم نے تقریباً 20 سال بخاری شریف پڑھائی ہے، 8 سال دارالعلوم میں اور 14 برس سندھ میں، لیکن جب مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے یہ حدیث بیان کی تو فوراً اس پر عمل شروع فرما دیا۔ مفتی صاحب کے یہاں بھی تقریباً 20-21 سیڑھیاں ہیں، وہ اوپر رہتے تھے، تو ایک دن مجھ سے فرمایا کہ واقعی عمل جو ہے یہ اہل عمل کی صحبت سے عطا ہوتا ہے، میں نے 20 سال بخاری شریف پڑھائی مگر اس سنت پر عمل کی توفیق حاصل نہ ہوئی۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کو کہ ایک ولی اللہ والے کی صحبت سے یہ نعمت ملی کہ جب سے انہوں نے بیان کیا ہے میں ہمیشہ جب بھی سیڑھیوں سے اوپر چڑھتا ہوں اللہ اکبر کہتا ہوں، جب نیچے اترتا ہوں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ یہ بات حضرت مفتی صاحب نے مجھ سے خود فرمائی، اس لیے کوئی اپنے علم پر کیا ناز کر سکتا ہے، اہل عمل کی صحبتوں ہی سے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ دیکھو کتنی بڑی سبق کی بات ہے، بعض اوقات ذہن متوجہ نہیں ہوتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جس طرح موت یقینی ہے اور بغیر تلاش اپنے وقت پر آ جاتی ہے، اسی طرح رزق بھی یقینی ہے، اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بندے کو خود ڈھونڈ لیتا ہے، بلکہ موت سے بھی زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے، کیونکہ موت نہیں آتی جب تک کہ بندہ اپنا رزق تمام کا تمام کھا نہیں لیتا۔ بس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے، متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے کہ حق عبودیت ادا ہوتا ہے تدابیر اختیار کرنے سے، مگر اس طلب میں اجمال ہو کاوش و اضطراب نہ ہو۔
اللہ
پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جمعے کی سنتوں کا بیان ہے۔ جمعے کی سنتیں: غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا۔ علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شغل یہ کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے اور ان کے مناسب حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم امور کی ان کو اطلاع دیتے، اور آپ یہ فرمایا کرتے کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غیر حاضر کو بھی خبر کر دیا کرے، اور یہ بھی فرماتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک کسی وجہ سے مثلا پردے یا ظوف یا بود وغیرہ ذالک سے نہ پہنچا سکے تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو، کیونکہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی ذی اختیار تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس کے برخلاف دوسری بات کو قبول نہ فرماتے، مطلب یہ کہ لوگوں کے حوائج اور منافع کے سوا دوسری یہ لایانی یا مضر باتوں کی سماعت بھی نہ فرماتے۔
اللہ تعالیٰ
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ربنا اصلحنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک ترک المنکرات وفعل، اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك، اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي ومن اهلي ومن الماء البارد، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي، وقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.